الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے جن لوگوں کو عقل سے معرفت سے علم سے نوازا ہوتا ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں ایک جملے میں سمو دیتے ہیں. ایک آدمی بہت لمبی عبارت لکھتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور یہ مجھے بہت عزیز ہے اور یہ بڑا پیارا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ کسی سے بھیک مانگے اور میں اپنے بچے کو یہ ایک گھر دے رہا ہوں اور یہ بچہ چاہے تو اس گھر کو رکھے اور چاہے تو بیچ دے. وہ اپنے پورے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور ایک ایسا باپ جسے اللہ نے تعلیم سے بھی نوازا ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول بھی دیا ہے, وہ صرف ایک جملہ لکھتا ہے کہ میرا یہ گھر میرے بچے کی ملکیت ہے. بس بات پوری ہو گئی. جتنا کچھ اس نے کہا دس فکروں میں اس نے لفظ ملکیت بول کر ساری بات پوری کر دی کہ بچہ اس گھر کو رکھے بیچ دے سب اس کا اختیار ہے اور میں دستبردار ہوا اور یہ اس گھر کا مالک ہوا. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اپنی معرفت سے نوازا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایک لفظ اور جملے میں پوری بات کہہ دیتے ہیں اور جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. نفحات الانس میں مولانا جامی نے رحمہ اللہ کئی بزرگوں کے حالات کے آخر پر لکھ دیا کہ شیخ کا کلام انسانوں کی عقل سے بلندتر ہو گیا اور ان کی مجلس خالی ہو گئی. اس لیے کہ لوگ مدتوں انہیں سنتے آتے رہے اور جب ان کی معرفت خداوندی بڑھ گئی اور ہر وقت یہ احساس غالب رہا کہ اللہ ہے اور اس کے سامنے اللہ کے بڑوں کے سامنے بولنے میں حیا کرنی چاہیے تو خاموشی غالب ہو گئی اور بقدر ضرورت زبان کھولی. اور جو سننے والے آتے تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے. ایک بچہ کہتا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کیا تھی اور ایک سائنسدان فزکس کا ماہر اسے کہتا ہے کہ یہ تھی. اب بچہ کہتا ہے کہ کیا خاک میرے پلے پڑے کہ یہ از اکول ٹو اور یہ تھی, مجھے تشریح کر دیں. وہ کہتا ہے بچے اب دماغ میں طاقت نہیں ہے کہ تشریح کر دوں, یہ خود سمجھ. اس لیے بہت مرتبہ آدمی جب دین کو پڑھتا ہے تو اس کی بہت سی ٹرمز، بزرگوں کی بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، چپ کر کے گزر جائے کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس بات کو سمجھ سکوں، اپنی عقل اس کو چھوٹا سمجھے، اپنی عقل کو ناواقف سمجھے، اپنے علم پہ، کم علمی پہ ماتم کرے اور حسرت ہو کہ یار کاش میں اسے سمجھ سکتا، یہ نہ کرے کہ جنہوں نے کلام کیا ہے ان پر لان تان کرے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ کسی شخص کو جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان کھول دیتا ہے اور وہ خدا کے پاک اور برگزیدہ بندوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ بات آ جائے تو اس کا جواب دینے کی بجائے چپ ہو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وقت اس کے ساتھ اس بے ادبی کی سزا میں کیا کرتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں، مثنوی مولانا روم پہ پوری امت کا اتفاق رہا ہے کہ مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان میں گویا کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا کے امام اور انٹرنیشنل جو کورسپونڈنس تھی، سب سے پہلے انہوں نے عالمی سطح پہ اس کے قوانین بنائے تھے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ جیسا انسان، وہ جو کچھ کہتے سنتے تھے ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور آدمی جب بڑوں کے کلام کو نہ سمجھ سکے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ معروم کی مثنوی امام محمد رحمت اللہ علیہ جب عربی بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار امام محمد رحمت اللہ علیہ کی عربی اتنی بلند پایا ہے کہ خدا کی کتاب ان کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اپنے شیخ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے، بلکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہ کرو، اللہ جس کو چاہتا ہے، خود اللہ کی تعلیمات کا مجموعہ میرے شیخ ہے۔ اب ایک ان پڑھ آدمی شور مچاتا ہے کہ وہاں روم نے اپنے شیخ کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اب آگے چلو کیا فتویٰ دینا ہے۔ مولانا روم گمراہ تھے، مولانا روم نے 700-800 سال اس امت کو سنبھالا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خانقاہیں، یہ بابے، یہ جن کے پاس کوئی جاتا تھا تو بس صرف اللہ اللہ کرتا رہتا تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے ماتم کرنا چاہیے اپنی کم علمی کا، مشائخ کے ہاں خانقاہوں میں پورا ایک نصاب تھا جو پڑھایا جاتا تھا۔ وہ فجر کے بعد سے تعلیم شروع کرتے تھے اور ناشتے تک پڑھاتے رہتے تھے، ناشتے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد پھر وہ شروع کرتے تھے اور دوپہر آدھی ہو جاتی تھی پھر تک پڑھاتے رہتے تھے، پھر دوپہر کے بعد کھانا اور سونا اور ظہر، اور ظہر کے بعد پھر وہ پڑھانا شروع کرتے تھے، عصر کے بعد کچھ نہیں پڑھاتے تھے، اور مغرب اور عشاء یہ سارا اللہ کے ذکر کے لیے تھا۔ خانقاہوں کا اپنا ایک نصاب تھا۔ ہم لوگوں نے چونکہ وہ خانقاہیں وہ نظام دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہمیشہ خانقاہوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں جانتے کہ خانقاہ کیا چیز ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ امی میں کریلے بالکل نہیں کھاؤں گا، کریلا بہت برا ہے، دوستوں نے کھایا ہے اور کہتے ہیں کڑوا ہے، اور ماں ایک دن کہتی ہے کہ پیٹھا کدو آپ کو بنا دوں اور آپ کو میں اچھی طرح بھنڈیاں بھون دوں، بھنڈی تو بہت اچھی ہے، اور ماں کریلا بھون کے سامنے رکھ لیتی ہے، اور کتنے ہی بچے اور کتنے ہی قومیں اور کتنے ہی فرد اور معاشرے بھنڈیوں کے دھوکے میں کریلے کھا رہے ہیں۔ اسی ہم نے خانقاہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ جانتے ہی نہیں وہ کیا چیز۔ معروم کی مثنوی تین تین سال مشائخ اپنے پاس رکھ کے پڑھاتے تھے، تو اس لیے جن الفاظ کی سمجھ نہ آئے ان الفاظ میں الجھنے کی بجائے سلجھنا چاہیے ان الفاظ کو، اور ہمیشہ یہ سوچے کہ جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باطل ہے، میری علم میں کمی۔ اس لیے بہت سی چیزیں ابن عربی کے ہاں، مولانا روم کے ہاں اور حکیم سنائی کے ہاں، اور کانٹ جو بہت بڑا فلسفی تھا اس کے ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں، اور نیٹشے اس پہ، یہاں تو اتنی فرصت وقت نہیں کہ بات کریں، نیٹشے پہ کبھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، ان سب لوگوں کے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور نقشے کہاں آ کر پھنس گیا، اور علامہ اقبال نے کہا کہ لا الہ اس نے پڑھ لیا اور الا اللہ نہیں پڑھ پایا، اور اگر وہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا یا میرے دور میں ہوتا تو ہم لوگ اسے لا الہ سے نکال کے الا اللہ کی منزل تک پہنچا دیتے۔ تو ان حضرات نے بہت کچھ لکھا ہے، اور مثنوی ایسی چیز ہے جو کئی صدیوں تک خانقاہوں میں لوگوں کی تربیت کرتی رہی۔ بات چھوٹی سی اور تشریح اس کی بہت بڑی، ہمارے مشائخ کا، مثنوی کا خاصا، معروم کا، اللہ تعالیٰ کے علامہ اقبال کا، اتنی عظیم فلسفے کو ایک فکرے میں بند کر دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت چیزیں لکھی۔ شبلی بڑے مشائخ میں شمار کیے جاتے تھے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور کسی نے پوچھا شبلی تصوف کیا ہے، اور شبلی پہ وہ عمر آ گئی تھی جب زیادہ وہ بات نہیں کر پاتے تھے، انہوں نے کہا شرک، اور پھر چپ ہو گئے۔ صوفی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ جو صوفی اور صوفیہ کے امام اس دور کے اور ان کے مشائخ اور اگلی نسلیں، میں نے پوچھا تصوف کیا ہے تو انہوں نے کہا شرک، کہ یہ سارے مشرکین تھے، یہ شرک کیا چیز ہے، شیخ نے کیا کہہ دیا؟ تو ایک آدمی جو شبلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کئی برس رہا تھا، اس سے اس بچے نے پوچھا، اور اس نے کہا میں نے تو پوچھا تھا خانقاہ آ کے تک حضرت سے بیعت ہو جاؤں، صوفی بنوں، میں نے پوچھا تو بس ایک لفظ فرمایا، شرک۔ یہ جو بے دل ہے نا، غالب کا جو ابتدائی زمانہ تھا، انہوں نے بے دل کو پڑھا تھا اور اتنی مشکل فارسی کی شاعری کی کہ لوگ بے دل کو بھول گئے اور غالب کے کلام کے معانی تلاش کرنے لگے کہ غالب کیا، حتیٰ کہ دوستوں نے کہا کہ غالب چھوڑ دو بے دل کی پیروی، اپنا کلام کوئی کرو، اردو میں لکھو تاکہ لوگ پہچانے تم کتنے باصلاحیت انسانوں، بے دل کو کون سمجھتا ہے، یہ بے دل کا دور۔ اور ہمارے یہاں کے حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ کا دور تقریباً ایک، بے دل نے اس شرک پہ بہت زبردست مثنوی کہی ہے اور وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا شرک۔ مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ وہ جو ایک قوس سے دائرہ بنانا ہے پرکار سے، اور بچہ اس کی ابتدا کرتا ہے اور ہاف سائیکل وہ کھینچتا ہے اور باقی کا کھینچنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور بات شروع ہوتی ہے وجود سے کہ وجود کیا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا اور ٹائم نے دن اور رات کو دیکھ کر نہیں جانا کہ وقت ایسے اس کی پیمائش ہوتی ہے، بلکہ ٹائم کو پہلے سے معلوم تھا کہ مجھے اللہ نے مختلف طریقوں پر پیدا کیا ہے، تقدیر اللہ نے لکھوائی اور اللہ نے چھ قسم کی تقدیر لکھوائی کہ میرے بندے کی تقدیر لکھو، نمبر ایک، دو، تین اور چھٹی تقدیر کو اس کائنات میں آخری تقدیر قرار دیا اور کہا میرے بندوں کا اور یہ معاملہ میرے ساتھ ہے۔ چھ قسم کی تقدیریں ہیں، اور پھر یہ وجود اپنے سفر کو نکلا اور اللہ نے پہلی چیز کیا پیدا کی؟ عقل۔ اللہ نے پہلی چیز کیا پیدا کی؟ آیان ثابتہ سے، اللہ کے علم سے پہلی چیز۔ یہ بہت کم درجے کی، ہماری کم علمی ہے کہ بیان نہیں کر پا رہے، لیکن کم سطح کی اردو میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم آیان ثابتہ سے اس کائنات میں پہلی چیز کیا ٹپکی؟ اللہ نے اپنے علم سے سب سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کان اللہ ولم یکو شیئن، اللہ کی ہستی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے سب سے پہلے کیا سپیس کو پیدا کیا؟ کہ سپیس میں خدا خود کو پابند کر لے، ڈھال لے، قید کر لے، یا اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے سامنے جگہ اس کی مخلوق ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ٹائم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا. فلاسفہ نے بہت طویل مباحث کی ہیں اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے عالم لاہوت سے جو چیز پہلی مرتبہ پھینکی اور لوگوں کو بتایا وہ عقل ہے، اور کچھ سرے سے اس کی نفی کرتے ہیں. کانٹ نے یہ بات اپنے فلسفے میں بیان کی اور اس نے کہا عقل خالص نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے اس مسئلے پر جس شخص نے بحث کی اور عالم لاہوت اور ملکوت جبروت اور ناسوت ان چاروں عوالم پر بحث بھی کی، اس میں سے سب سے پہلے جس نے عقل کے مسئلے کو چھیڑا وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور کانٹ جس مقام پر 400 سال کے بعد پہنچا ہمارے ہاں وہ پہلے سے طے شدہ چیزیں تھیں. نیچے جس شخص کی تلاش میں تھا اور اس نے ایک وجود اعظم کی خبر اس کائنات میں کہا کہ میں تلاش میں ہوں، اس پہ ہمارے ہاں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ در منصور میں بحث کر کے فارغ ہو چکے. علامہ اقبال جس ایک آئیڈیولوجیکل مین کی تلاش میں ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ پر بحث کی ہے. اس لیے ماتم کرنے کا یہ ہے بچوں کہ ہم نے اپنے مشرقی علوم کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں گھوم رہے ہیں. اس لیے کہ مشرقی علوم پڑھ کے کوئی ڈگری ایسی مل جائے جس کی بنیاد پر پیسہ کمایا جا سکے یہ اپرچونٹی نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کو پڑھ لیں تو کیا پیسے ملیں گے، حضرت مجدد کو پڑھ لیں، وہاں روم کو پڑھ لیں. اس لیے مشرقی علوم بالکل آخری سانسوں پہ ہیں اور مغرب کے علوم بھی نہیں، وہ جو جہالتیں اپنی کر کے چھوڑ چکے ہیں ہم ابھی ان کے آخری حصے کی یا علوم کے آخری حصے کی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی آگے چلے گئے. المیہ یہ کانٹ نے کہا کہ عقل خالص نہیں ہوتی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں عقل اور کشف دونوں خالص نہیں رہے. کاش کینٹ کے سامنے سے یہ عبارت گزرتی تو سر دھنتا کہ ایک عظیم صوفی نے کتنی بڑی حقیقت کا بیان کیا ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل خالص نہیں رہی. فرماتے ہیں عقل اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے. کراچی میں بچے کی عقل، دانائی، دانش مندی، سوچنے کا انداز ہندوستانی خون ہونے کی وجہ سے کچھ اور بات کرتی ہے اور پٹھان بچہ اپنے ماحول کی وجہ سے کچھ اور بات کرتا ہے. حتیٰ کہ ان کے بچے جن کھلونوں سے کھیلتے ہیں اور یہاں کے بچے جن کھلونوں سے کھیلتے تھے یا ہیں ان تک میں فرق ہے، کھانے تک میں فرق ہے، اسی لیے زبان میں فرق ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں کی زبانیں جو مختلف ہیں یہ میرے ہونے کی دلیل ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عقل انسانی اپنے اطراف سے سیکھنے لگی ہے. اس لیے جو بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کی عقل بھی ویسے ہی کام کرتی ہے، خالص عقل نہیں رہی. اور پھر فرماتے ہیں کہ خالص کشف نہیں رہا، اس لیے کہ کھانا حلال کا نہیں رہا نا. تو جب کھانا صوفی حلال کا نہیں کھائے گا تو اس کے نتیجے میں کشف میں ادھر ادھر کی حرام حلال سب ملی ہوئی ہوں گی. اور ہم اس سے بھی بڑھ کے آگے کی تیسری بات کرتے ہیں کہ خواب خالص نہیں رہے. خواب جو لوگ دیکھتے ہیں اور تعبیر پوچھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بچے یہ حصہ اس میں ناخالص ہے, قابل تعبیر نہیں ہے, یہ شیطان کے اثرات ہیں, اس خواب میں اتنا آپ کا خیال ہے اور اتنے فیصد اصل چیز ہے جو اللہ نے دکھانی. اور تم اگر اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں بھی یاد کرتے, تمہارا دل ابھی پاک ہے, تو تم سو گے پھر اٹھو گے پھر خواب بھول جاؤ گے, ایک حصہ یاد رہ جائے گا, اس لیے کہ خدا نے بس وہی حصہ تمہیں یاد کروانا تھا اور کچھ. عالم لاہوت سے عالم ناسوت تک پہنچتے پہنچتے پہلی چیز خدا نے کیا پیدا کی, اور بہت سے لوگ اس طرف گئے کہ پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی وہ وجود تھا. موجود اور وجود میں فرق ہے. ایک ہے وجودی اور ایک ہے موجودگی. اللہ نے وجود کو تخلیق فرمایا. ایک کہتا ہے کائنات میں کوئی وجود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. وہ کہتا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے, کسی چیز کے ایگزسٹ کرنے کی ریئلٹی کیا ہے, ایگزسٹنس کس چیز کا نام ہے. اور صوفی کہتا ہے یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں, وجود کی نفی کرو, اپنی نفی کرو, جو موجودات ہیں ان کی نفی کرو, اور لا الہ میں ہر چیز کو ختم کر دو, الا اللہ میں پہنچ کے وجود کا اثبات کرو اور کہو اللہ آپ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے, نہ میں ہوں, نہ میرا نفس ہے, نہ میری خواہشات ہیں, نہ کوئی اوپر نہ کوئی نیچے, دائیں اور بائیں, ٹائم اور سپیس کچھ نہیں ہے, تیرے کہنے کی وجہ سے ہے. تو اگر اس نوٹ کا نمبر کینسل کر دے تو لاکھ روپے کے نوٹ کی حیثیت ایک ٹکے کے برابر نہیں, اللہ بس تو ہی تو. یہ ہے وجود کی وحدت. کیوں کہتے ہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, اور سب سے پہلی چیز جس کو تم کہتے ہو وجود تھا یا عقل تھی یا کچھ بھی تھا, کوئی نہیں ہے, بس اللہ ہی ہے اور اللہ ہی تک پہنچنا ہے. اس لیے بچے نے پوچھا تصوف کیا ہے, اور شیخ نے فرمایا شرک, اور پھر چپ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بچے سارے صوفی اور ہر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو یہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو مان کے پھر اس کی نفی کرنی ہے, یہ خود دوسرے وجود کا ماننا شرک نہیں ہے. میں خدا کی توحید کے اس مرتبے تک پہنچ چکا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا قائل ہی نہیں. تم پہلے وجود مانو گے نا, پھر اس کے بعد کہو گے نا لا الہ کو الہ نہیں, پھر کہو گے الا اللہ. اللہ کی معرفت میں میں اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں تو اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں, کوئی فاسق و فاجر بھی ہے تو اللہ ہی نے کیا ہے, جنت ہے یا جہنم ہے سب اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں, اور مجھے صرف اس در پہ جا کر اپنا سجدہ کرنا ہے, ماتھے کو ٹیک دینا ہے. میں لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں, بس مجھے اس عالم میں رہنے دو. یہ ہے وجود کی وحدت. اب بچہ کیا جانے کہ حضرت جو فرمایا تھا شرک, تو اتنی گہری بات کی, وہ جو ان کے ساتھ رہے تھے وہ ہنسے اور انہیں بچے کو سمجھایا, ان کا بیٹے کائنات میں اللہ کے علاوہ ایگزسٹنگ کوئی بھی چیز پار کسی چیز کو ماننا حضرت نے فرمایا میں کسی کو نہیں مانتا, جس چیز کو دیکھتا ہوں اللہ تک پہنچتا ہوں کہ اللہ یہ تیری چیزیں ہیں, اللہ آپ ہی نے پیدا فرمایا ہے, حسن ہے تو تیرا ہی پیدا کیا ہوا ہے, کوئی برائی ہے تو تیری ہی طرف سے ہے, تو نے کسی چیز کو لوگوں کے لیے امتحان بنایا ہے تو تو نے ہی بنایا ہے, اچھائی کیا اور برائی کیا ان دونوں سے اوپر اٹھ کے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو مطعون نہیں کرتا, برا نہیں کہتا, یہ فقہا اور مفتیوں کا کام ہے, اور نیکی کی وجہ سے کسی کو نیک نہیں کہتا, بس کہتا ہوں جو ہے سو اللہ کی طرف سے. محروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ لوگوں کے گناہ یہ جو کرتا ہے یہ اپلے ہوتے ہیں, اور بی بی اپنا ہاتھ گوبر میں ڈالنے سے گھبراتی ہے. یہ جو گناہ ہے یہ مومن آدمی اپلے میں ہاتھ ڈالتا ہے, اسی لیے تو گناہ کے پورا ہونے کے بعد روتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. تو تم جس چیز کو گناہ سمجھتے ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ جلیں گے, آنسو بہیں گے تو ہی جنت ملے گی. اب زاویہ نگاہ دیکھیں, صوفی کیسے سوچتا ہے, فلسفی کیسے سوچتا ہے, اور فقیہ اور مجتہد کیسے سوچتا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے.